اتوار 23 اپریل کے سیربین میں کاشف قمر کا سلام قبول کیجیے۔ فرانس کے اہم صدارتی الیکشن میں آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی اور امیگریشن کنٹرول اہم ترین موضوعات، لیکن خود امیگرینٹس جمہوری عمل میں شرکت پر نازاں۔
Je participe à la démocratie de la République, donc je suis content parce que ça, avec ce vote là on peut choisir
دیگر موضوعات سمیت اس کی بھی تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ فرانس میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے دارالحکومت پیرس میں ایک مسلح حملہ آور کی فائرنگ کے واقعے کے بعد انتخابی عمل کے دوران ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سنیے نوشین عباس سے۔
فرانس میں صدارتی انتخاب کے دوران ملک بھر میں تقریباً 50,000 پولیس اہلکار اور 7,000 فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ ان انتخابات میں 11 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ اگر کوئی بھی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ نہ لے سکا تو یہ انتخاب دوسرے مرحلے میں چلا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں پہلے اور دوسرے نمبر کے دو امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے دو امیدواروں کے درمیان دوسرا مقابلہ 7 مئی کو ہوگا۔ ان انتخابات کو یورپ کے مستقبل کے لیے بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے، جس میں اس وقت 4 امیدواروں کو صدارت کے عہدے کے انتہائی قریب تصور کیا جا رہا ہے۔
جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے ایک اور امریکی شہری کو حراست میں لے لیا ہے۔ کم نامی امریکی شہری کو اس وقت ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا جب وہ ملک سے باہر جا رہے تھے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق کم چین کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، جبکہ ایک ماہ سے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے شمالی کوریا میں موجود تھے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے دو امریکی شہری بھی شمالی کوریا کی حراست میں سزا کاٹ رہے ہیں، جن پر ریاست کے خلاف سرگرم رہنے کا الزام تھا۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان نے اپنے بیٹے شہزادہ خالد کو امریکہ میں سعودی عرب کا نیا سفیر مقرر کیا ہے۔ وہ نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی کارروائیاں بھی کرتے رہے ہیں۔ سنیے ظفر سید سے۔
واشنگٹن میں سعودی عرب کے سفیر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالنے والے شہزادہ خالد نے امریکہ میں رہتے ہوئے جنگی جہاز کے پائلٹ کے طور پر تربیت حاصل کی تھی۔ وہ شام میں نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف ہونے والی کارروائی کے تحت فضائی حملوں میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان نے ایک حکم نامے کے تحت سول سروس سے متعلق اپنے وزیر کو بھی برطرف کر دیا ہے اور اختیارات کے بیجا استعمال کے معاملے میں ان کے خلاف تفتیش کا حکم دیا ہے۔ نئے حکم نامے کے تحت شاہ سلمان نے سرکاری ملازمین اور فوجی حکام کو ملنے والے بونس اور خصوصی الاؤنس پھر سے بحال کر دیے ہیں۔ حکومت نے تیل سے ہونے والی آمدن میں کمی کے پیش نظر گزشتہ برس حکومتی اخراجات میں کفایت شاری برتنے کا اعلان کیا تھا۔
یمن میں ساحلی شہر عدن میں ایک دھماکے میں اب تک 7 یمنی فوجیوں کی ہلاکت جبکہ 15 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ وزارت صحت کے حکام کے مطابق دھماکہ بارودی سرنگوں کی ایک کھیپ حادثاتی طور پر پھٹنے سے ہوا۔ انڈیا کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر میں خود ساختہ گو رکشکوں کے ایک حملے میں 8 سالہ بچی سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، جبکہ 4 ملزمان گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ احوال کے ساتھ نازش ظفر۔
جموں کشمیر میں تلوارا کے علاقے میں گھات لگا کر بیٹھے گاؤ رکشکوں نے یہ حملہ ایک خانہ بدوش بکروال خاندان پر اس وقت کیا جب وہ اپنے مویشیوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک زخمی خاتون نے بتایا کہ حملہ آوروں نے اتنی بری طرح مارا کہ ان کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ اس حملے میں ایک 10 سالہ بچے کے لاپتہ ہونے کی بھی خبر ہے۔ تمام متاثرین کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ گاؤ رکشکوں نے حملے کے بعد بکروالوں کی بکریاں، بھیڑیں، گائے اور دیگر ساز و سامان بھی لوٹ لیا۔ پولیس نے ہفتے کے روز حملہ آوروں کی شناخت کی اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کروائی۔ واضح رہے کہ خانہ بدوش بکروال قبائل ہر برس اپنے ہزاروں مویشوں کے ساتھ جموں کے ہمالائی خطے سے کشمیر کی میدانی چراگاہوں کے درمیان آتے جاتے ہیں۔
شام میں حکومتی حمایتی یافتہ جنگجوؤں کے ایک کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 3 حکومتی جنگجو ہلاک اور 2 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی فوج نے معاملے پر رائے دینے سے انکار کیا ہے، تاہم اس سے پہلے اسرائیل نے شام پر شمالی حصے گولان سے فائرنگ کا الزام لگاتے ہوئے جوابی کارروائی کی تصدیق کی تھی۔ واضح رہے کہ گولان کے بڑے حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے، جبکہ باقی حصہ شام کے زیر کنٹرول ہے۔ لبنان کے خبر رساں ادارے کے مطابق شام نے اس حملے میں فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ افغانستان میں مزار شریف کے فوجی اڈے پر طالبان کے حملے کے بعد آج ملک میں ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے اس حملے کو انسانی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا ہے۔ سنیے عابد حسین سے۔
افغانستان کی وزارت دفاع نے جمعے کو ہونے والے اس حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی صحیح تعداد نہیں بتائی، تاہم ایک بیان میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بعض سرکاری حکام کے مطابق اس حملے میں کم از کم 140 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے فوجی اڈے میں قائم مسجد سے جمعے کی نماز پڑھ کر باہر نکلنے والے افراد کے علاوہ ایک کینٹین کو بھی نشانہ بنایا تھا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ افغانستان میں گزشتہ روز مزار شریف کے فوجی اڈے پر طالبان کے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل سربین میں ذرا آگے چل کر۔ پہلے تذکرہ فرانس کے اہم صدارتی الیکشن کا، جہاں آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مختلف نظریات کے حامل جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کل 11 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ آج کے پہلے مرحلے میں اگر کوئی بھی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ نہ لے سکا تو پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے دو امیدواروں کے درمیان دوسرے مرحلے میں اگلے ماہ مقابلہ ہوگا۔ ان انتخابات کو یورپ کے مستقبل کے لیے بھی بہت اہم پیش رفت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ الیکشن مہم کے دوران سیکیورٹی اور امیگریشن کنٹرول اہم ترین موضوعات تھے، اور اسی تناظر میں فرانس کی شہریت حاصل کرنے والے دسیوں لاکھ تارکین وطن بھی الیکشن میں بہت جوش و خروش سے شریک ہیں۔ فرانسیسی شہریت حاصل کرنے کے بعد پہلی بار ووٹ ڈالنے والے نور الدین چاشوا نے بڑے فخر سے بتایا کہ وہ اپنے ملک کے جمہوری عمل میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔
Je participe à la démocratie de la République, donc je suis content parce
que نورالدین کہہ رہے ہیں کہ میں تو فرانس کی جمہوریت میں شریک ہوں، میں خوش ہوں کہ اپنے رہنماؤں کے انتخاب کے لیے ووٹ کے ذریعے میں اپنی رائے اور اپنا نقطہ نظر ظاہر کر رہا ہوں۔ الیکشن کے لیے 3 روز قبل پیرس میں پولیس پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور ملک بھر میں تقریباً 50,000 پولیس اہلکار اور 7,000 فوجی تعینات ہیں۔ پیرس کے مرکزی علاقے میں جہاں خاصے جوش و خروش سے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی ایک اہلکار کلیئر سوپن نے بی بی سی کو اس الیکشن کی اہمیت کے حوالے سے بتایا۔
participer à une journée importante bien sûr alors, à la fois parce qu'on a tout le côté en tant que citoyen voilà
Claire Sopin keh rahi hain ki log shahri ke taur par bhi is ahem kaam mein bharpoor shirkat kar rahe hain aur media intikhabi muhim mubahise wagaira sab iska hissa hain aur sadarati election ke sath sath paris ke mayor ke intikhab ki wajah se iski ahmiyat mazid badh jati hai۔ فرانسیسی الیکشن کی کوریج کے لیے وہاں گئے ہوئے ہمارے ساتھی حسین عسکری اس وقت پیرس سے براہ راست ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین، آج آپ شہر میں نکلے، کیا ماحول ہے وہاں؟
دیکھیں کاشف، ماحول تو بالکل کسی بھی عام دن کی طرح ہے۔ کوئی جیسے انڈیا اور پاکستان میں ہوتا ہے بڑے بڑے کوئی انتخابی جلسے نہیں ہو رہے، کوئی پوسٹرز نہیں ہیں، اس طرح کا تو ماحول ہی عام سا ایک دن ہے۔ آج ویسے بھی اتوار ہے، چھٹی ہے، تو لوگ آرام سے نکل رہے ہیں، پولنگ اسٹیشنز میں جا رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں، اور میں خود بھی اس وقت گارتے ہیس، یہ مرکزی پیرس کا ایک علاقہ ہے، وہاں میں اب سے تھوڑی دیر پہلے گیا تھا، تو وہاں لوگ آئے ہوئے تھے، قطار لگی ہوئی تھی، لوگ ووٹ ڈال رہے تھے۔ اور وہاں پہ جو پیرس جو یہاں کے ایک صدارتی امیدوار ہیں اور انتہائی بائیں بازو کے صدارتی امیدوار ہیں جان لوک میلوشوں، وہ وہاں پر آئے، میں نے دیکھا میرے سامنے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، وہ وہاں پہنچے، انہوں نے بھی لائن میں لگ کے قطار میں لگ کے ووٹ ڈالا۔ تو
یعنی بالکل کسی عام 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 فرد کی طرح،
جی بالکل کسی عام فرد کی طرح وہ قطار میں لگے، ان کی جب باری آئی انہوں نے ووٹ ڈالا اپنا۔ اچھا، دوپہر 12 بجے تک جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے، یعنی جو ووٹنگ کی جو چھرا ہے، وہ جو انہوں نے ٹی وی پہ اناؤنس کی ہے، وہ تقریباً 29% ہے۔ 28.54% ووٹ ڈالا جا چکا ہے 12 بجے تک ہے، لیکن توقع یہ کی جا رہی کہ 50% سے اوپر جائے گا، اور پچھلی دفعہ بھی 2012 کے انتخاب میں بھی 58% ووٹ پڑا تھا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو کاشف یہ بھی بتا دوں کہ پورے فرانس میں 4.5 کروڑ ووٹر ووٹ ڈال رہے ہیں، اور جس اور پورے فرانس میں انہوں نے تقریباً 66,500 پولنگ اسٹیشنز بنائے ہیں۔ جی
اچھا سیکیورٹی اور امیگریشن کنٹرول پر تو حسین خوب خوب بات ہوئی، دیگر کیا اہم معاملات زیر بحث رہے انتخابی مہم میں؟
دیکھیں دوسرا جو دونوں جن کا آپ نے ذکر کیا، سیکیورٹی اور تارکین وطن کا جو مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اکانومی ایک کافی بڑا ایشو تھا، حالانکہ سیکیورٹی کے اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، لیکن پھر بھی اکانومی پہ کافی بات ہوئی، اور جو یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے، اکانومی کافی نیچے کی طرف جا رہی ہے، افراط زر کافی زیادہ ہے، بے روزگاری ہے، اور جو یہاں کا ایک تو فلاحی نظام ہے اس کے اوپر بڑا دباؤ ہے کہ اس میں سے یہ جو پبلک اسپینڈنگ ہے وہ کم کی جائے، تو ان ایشوز کے اوپر بات ہوئی، اور فرانس فرسٹ کا نعرہ بھی لگا اس کے اندر، کہ جو فرانسیسی ورکرز ہیں، فرانسیسی جو لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے نوکریاں دی جائیں، اس طرح کی یہاں پر بات ہوئی اور کافی ہوئی، لیکن سیکیورٹی اور تارکین وطن سب سے بڑا مسئلہ رہا.
اور یورپ کے حوالے سے کوئی اہم بات اس الیکشن میں، کیونکہ یورپ کے مستقبل کے لیے بھی تو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے؟
بالکل بالکل بہت اہم ہے یورپ کے مستقبل کے لیے، اور جو آپ نے 11 امیدواروں کا ذکر کیا، لیکن 11 کے بعد اصل میں جو 5 سب سے اول کے امیدوار ہیں ان میں سے واحد ایک امیدوار ہیں میری لپین، جو کھل کر کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ جیت گئی تو یورپ سے، یعنی یورپی یونین سے، وہ فرانس کو نکال دیں گی بالکل، اور بہت سخت وہ خلاف ہیں یورپی یونین کے. باقی جو 5 امیدوار ہیں وہ سارے ہی یورپی یونین کے حق میں ہیں. یہ جو میلوشو ہیں یہ کسی حد تک یورپین پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، دوبارہ سے ان سے بات کرنی چاہیے، لیکن نکلنے کے وہ بھی حق میں نہیں. جو میری لپین کے مقابلے میں ایک اور جو امیدوار ہیں میکرون، وہ بہت ہی زبردست حامی ہیں یورپی یونین کے. تو یعنی اس الیکشن میں فرانسیسی عوام جو ہے وہ صرف فرانس کے بارے میں ہی فیصلہ نہیں دیں گے، بلکہ کسی حد تک، بلکہ بڑی حد تک یورپی یونین کا مستقبل بھی طے ہوگا.
اور امکان کیا دکھائی دے رہا ہے حسین، مختصراً بتائیے، الیکشن آج ہی مکمل ہو جائے گا یا بات دوسرے مرحلے میں جائے گی؟
دیکھیں الیکشن، یہ جو پولنگ کا ٹائم ہے یہ پیرس میں رات 8 بجے تک ہے، اور جو دوسرے کئی شہر ہیں ان میں شام 7 بجے تک ہے، اور لیکن 8 بجے پولنگ ختم ہوگی، اور یہاں لوگوں سے جو میری بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ 9 بجے تک رزلٹ بالکل تقریباً سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کون جیت رہا ہے. اور لیکن جو توقع ہے، جو اپینین پولز اب تک آئے ہیں اس کے مطابق، تو یہ ہے کہ یہ دوسرے مرحلے میں جائے گا، کیونکہ کوئی بھی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ نہیں لے پائے گا.
پیرس سے حسین عسکری، بہت بہت شکریہ. افغانستان میں مزار شریف کے فوجی اڈے پر طالبان کے حملے کے بعد آج پورے ملک میں ایک روزہ سرکاری سوگ منایا جا رہا ہے. افغان صدر اشرف غنی کہتے ہیں کہ مزار شریف کے فوجی اڈے پر ہونے والا حملہ انسانی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. میں نے کابل میں بی بی سی کی افغان سروس کے سید انور سے پوچھا کہ ہلاک ہونے والوں کی صحیح تعداد کیا پتہ چلی ہے اس حملے میں.
آج بی بی سی نے جو مختلف صوبوں سے فگر جمع کی ہے اس کے مطابق 136 افراد کی ہلاکت کی ابھی تک تصدیق ہو سکی ہے. ان میں سے 124 مختلف صوبوں میں بھیجے گئے ہیں، جن میں 24 افراد صوبہ بغلان، 24 صوبہ بدخشان، اور 20 سے زیادہ شمالی صوبہ تخار، اور تقریباً 22 مارے گئے فوج اہلکار مشرقی صوبہ ننگرہار اور لغمان بھیج دیے گئے ہیں.
حکومت کیا کہہ رہی ہے، آخر یہ واقعہ ممکن کیسے ہوا، کیونکہ اتنے اہم فوجی اڈے پر اتنی آسانی کے ساتھ طالبان جنگجو چاہے بھیس بدل کر کیسے گھسائے؟
یہ افغانستان میں بھی ایک اہم سوال ہے، اور افغان حکام بھی یہ سوال فیس کر رہے ہیں. تاہم آج افغان صدر کے ترجمان شاہ حسین مرتضوی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اس حادثے کی، ہر جانب سے مکمل طور پر تحقیقات کی جائے گی، اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ کیا ہوا.
طالبان نے فوراً اس کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، یقیناً اس کو طالبان اس واقعے کو اپنی بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہے ہوں گے، خصوصاً مزار شریف جیسی جگہ پر جہاں پر بہت زیادہ ان کی سرگرمیاں نہیں ہیں.
بالکل، طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور طالبان یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو مارے گئے افراد کی تعداد حکومت اور کچھ میڈیا کی جانب سے دی جا رہی ہے، مارے گئے افراد کی تعداد ان میں سے بھی زیادہ ہے. اور یہ بھی اہم سوال یہاں افغانستان میں بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ مزار شریف شہر جو امن ہے، وہاں انہوں نے کس طرح یہ کر سکے کہ اتنے بڑے بیچ کے اندر داخل ہو جائے. تاہم طالبان نے یہ کہا ہے کہ ان 10 حملہ آوروں میں سے 4 افراد کچھ مدت اس بیس میں فوجی اہلکار کے طور پر یا سپاہی کے طور پر کام کر چکے تھے اور اس بیس کے ہر کونے کونے سے ان کو اطلاعات اور معلومات تھی.
کابل سے سید انور. اور افغانستان میں صوبہ ننگرہار کے علاقے اچین میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں اور افغان اور امریکی اسپیشل دستوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے. 2 ہفتے پہلے امریکہ نے اسی علاقے میں پہلی بار ایک انتہائی طاقتور بم استعمال کیا تھا. بی بی سی کی افغان سروس کے نامہ نگار اولیا اطرافی اچین گئے. میں نے کچھ دیر پہلے ان سے بات کی اور پوچھا کہ انہوں نے اچین میں انتہائی طاقتور امریکی بم کے حملے کے بعد کیا صورتحال دیکھی. اولیا اطرافی:
جتنا ہم سوچ رہے تھے اتنے بم کی ہم نے نہیں دیکھی, اتنا تھا بھی نہیں. وہاں جو آس پاس لوگ رہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ٹھیک ہے بم کی آواز تھوڑا بڑا تھا لیکن اتنا زیادہ خسارہ نہیں تھا. بلکہ داعش جس کے خلاف یہ بم استعمال ہوا تھا ان کو بھی ان کی جو سرنگوں کی نیٹورک تھا وہ ایک ہی چھوٹا سا نیٹورک اس بم نے ڈسٹروئی کیا تھا. آس پاس جو ہے 100 کے حساب سے اور آس پاس سرنگ اور کیوز ہے جہاں آج بھی جھگڑا جاری ہے, یعنی کہ بمباری ہو رہی ہے دوسرے سرنگوں پہ وہاں جہاں اب بھی داعش فائٹرز وہاں پر ہے. اور یہ ایک صرف وہ جگہ نہیں جہاں یہ بم ایکسپلوڈ ہوا بلکہ آس پاس کلومیٹروں تک یہ آپریشن ہو رہا تھا.
تو امریکی اور خود افغان حکام بھی یہ کہہ رہے تھے کہ 90 سے زیادہ دولت اسلامیہ کے نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجو مارے گئے ہیں. کچھ پتا چلا کہ اصل میں لوگ کتنے ہلاک ہوئے ہیں, کتنے دولت اسلامیہ کے تھے, کتنے عام لوگ تھے؟
عام لوگوں میں کیجولٹی ہمیں بھی اتنی نہیں لگ رہی تھی اور یہ بات سچ لگ رہا ہے. داعش کے لوگ مر رہے ہیں, ہلاک ہو رہے ہیں. پولیس والوں نے وہاں سیکیورٹی فورسز نے ہمیں تصویریں بھی دکھائی اور انہوں نے ہمیں ایک لسٹ بھی دکھایا جہاں جو ٹیلی فون لسٹ تھا ہینڈ رائٹنگ کی ان کی فائٹرز کی نام اور ٹیلی فون نمبر اس پہ لکھے ہوئے تھے. اس پہ نام بس فورن نام بھی تھے جو افغان نام نہیں ہوتا ہے, جس طرح ابو عبیدہ ہے یا عمار ہے, عمار یا مشرف ہے یا عمران ہے, امداد خان. تو اس طرح وہ ان کی کیجولٹیز ہے.
تو اس وقت وہاں پر کتنے افغان فوجی ہیں جو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے لڑ رہے ہیں؟
دراصل جنگ میں اور آپریشن کی فرنٹ لائن پہ جو ہمیں سمجھ آیا وہ افغان اسپیشل فورسز ہے اور امریکن اسپیشل فورسز ہے اور ان کا جو ہے کافی حد تک ڈیپینڈنسی جو ہمیں محسوس ہوا ایریل سپورٹ پہ ہے. تو ایریل سپورٹ وہ نان سٹاپ تھا اور وہاں پہ افغان اینڈ امریکن اسپیشل فورسز بھی تھے. ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعداد ہزاروں کے حساب سے نہیں ہوتا ہے, وہ اسمال چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں, وہاں ڈپلوئڈ ہوتے ہیں. اور یہ تھا یعنی کہ لشکری جنگ نہیں ہے یہ.
اچین ننگرہار سے یہ تھے بی بی سی کے نامہ نگار اولیا اطرافی. برطانیہ کی یو کے انڈیپینڈنٹ پارٹی نے انتخابی منشور میں خواتین کے برقعے اور نقاب پر پابندی کی تجویز دی ہے. منشور میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلامی شرعی قوانین کو متوازی نظام عدل نہیں بننے دیا جا سکتا. جماعت کے منشور سے متعلق یہ بیانات جماعت کے رہنما پال نچل نے دیے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نازش ظفر کی زبانی سنیے.
یو کے انڈیپینڈنٹ پارٹی کے رہنما پال نٹل نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کے انتخابی منشور میں عورتوں کے نکاب پہنے پر پابندی شامل ہوگی. بی بی سی کے اینڈریو مار کے شو میں بات کرتے ہوئے پال نٹل نے کہا کہ برقع یا نکاب سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے اور یہ انضمام یا ہم آہنگی پیدا کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے.
Obviously we have a heightened security risk at the moment.
سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اس وقت سیکیورٹی کے خطرات بڑھے ہوئے ہیں اور سی سی ٹی وی کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے چہرے دیکھے جا سکیں. دوسری بات یہ کہ یہ انضمام یا شمولیت کا معاملہ ہے اور آپ اعداد و شمار کو دیکھیں, 58% مسلمان خواتین معاشی طور پر فعال نہیں ہیں, 22% خاطر خواہ انگریزی نہیں بول سکتی. ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں برطانوی معاشرے میں ضم کر لیں, اور اگر آپ پردے کے پیچھے چھپے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے.
پال نٹل نے یہ بھی تجویز کیا کہ جو خاتون پابندی کی خلاف ورزی کرے اس پر جرمانہ عائد کیا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے بیلجیم اور بلغاریا کے یورپی ملکوں کی مثال دی. ان کا کہنا تھا کہ بارسلونا اور اٹلی کے کچھ حصوں میں بھی ایسا ہو چکا ہے اور جرمنی میں اینگلا میرکل بھی اس پر بات کر رہی ہیں. یو کے انڈیپینڈنٹ پارٹی کے انٹیگریشن یا شمولیت کے اس ایجنڈے میں شریعہ قوانین پر پابندی کی تجویز بھی شامل ہے. پال نٹل نے کہا کہ وہ شریعہ قوانین کو ملک میں متوازی نظام عدل بننے سے روکنا چاہتے ہیں. شریعہ قوانین پر اعتراض کرتے ہوئے کہا,
It cannot be right that we have courts or counties.
یہ درست نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں ایسی عدالتیں اور کونسلز ہوں جہاں عورت کی کہی بات کی اہمیت مرد کی کہی بات سے آدھی ہو. ایک آزاد خیال فعال مغربی جمہوریت میں اس کی گنجائش نہیں.
لیکن ساتھ ہی پال نٹل نے یہ بھی کہا کہ یہودی ربانیکل عدالتیں متاثر نہیں ہوں گی کیونکہ وہ صدیوں سے قائم ہیں اور قطر یہودیوں کی آبادی کم ہو رہی ہے. جماعت کے منشور میں ایک ممکنہ تجویز یہ بھی ہے کہ ایف جی ایم یا زنانہ ختنہ کے کسی واقعے کا ثبوت رکھنے پر پولیس کو اس کی اطلاع دینا قانوناً لازم ہوگا. اس کے علاوہ خط کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل کو رد کرنے کی تجویز بھی ہے. اس سے قبل یو کے انڈیپینڈنٹ پارٹی کے رہنما نائجل فراج نے 2010 میں برقعے پر پابندی کی تجویز دی تھی, لیکن جماعت نے بعد میں اس پالیسی کو ترک کر دیا اور 2015 کے منشور میں اسے شامل نہیں کیا گیا. یاد رہے فرانس سمیت کئی یورپی ممالک میں پورے چہرے کی نقاب پر پابندی موجود ہے.
اسرائیل میں حکام نے دو اسرائیلی فوجیوں سمیت 6 افراد کو عربوں کے خلاف نسلی تعصب پر مبنی حملوں کے الزامات میں گرفتار کیا ہے. تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عارف شمیم.
حکام نے اتوار کو کہا کہ ان افراد نے عربوں پر چھروں, ڈنڈوں اور سریوں کی مدد سے کم از کم 5 حملے کیے اور ان پر دہشت گردی کے الزامات عائد کیے. پولیس نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں نے عربوں کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ جنوبی شہر بیر شیبا میں ہونے والے ان حملوں سے کتنے لوگ زخمی ہوئے اور کس قدر نقصان ہوا ہے. بظاہر یہ لوگ قومی اور نسل پرستانہ خیالات سے متاثر ہوئے تھے اور ان میں سے بعض حملوں کا مقصد یہودی عورتوں کو عرب مردوں سے تعلقات قائم کرنے سے روکنا تھا. پولیس کے مطابق یہ لوگ قطر دائیں بازو کی ایک تنظیم لہاوا کی ویڈیو سے متاثر ہوئے تھے. یہ تنظیم یہودیوں کی دوسری اقوام سے شادیوں کی مخالفت کرتی ہے. اگست 2014 میں لہاوا کے کارکنوں نے ایک جلوس نکالا تھا جس میں عربوں کے خلاف نسل پرستانہ نعرے لگائے گئے تھے, جن میں یروشلم میں ایک یہودی عورت اور عرب مرد کی شادی کے موقع پر عربوں کے لیے موت کا نعرہ بھی شامل تھا. پولیس نے اس تنظیم کے رہنما بنزی گوئسٹائن سے 2015 میں پوچھ گچھ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل میں چرچوں کو آگ لگانا جائز ہے کیونکہ قدیم اسرائیل میں یہودیوں کو حکم تھا کہ وہ بت پرستی کے مراکز کو تباہ کر دیں. اسرائیل کی 80 لاکھ آبادی میں 14 لاکھ عرب ہیں, جو کل آبادی کا 17.5% حصہ بنتا ہے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں عبد الولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے قتل کیس میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور مزید دو اہم ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں. پولیس کے مطابق اب تک اس کیس میں 30 سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
مردان پولیس کے ضلع سربراہ ڈاکٹر میاں سعید کی طرف سے ذرائع ابلاغ کو آج جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے مشال خان قتل کیس میں یونیورسٹی کے ایک ملازم سمیت دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے. بیان کے مطابق گرفتار ملزم بلال بخش پر یونیورسٹی میں جمع طلباء کو اشتعال دلانے اور بنا کسی انکوائری کے مشال خان اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا نعرہ لگانے کا الزام عائد کیا گیا ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزم بلال بخش یونیورسٹی میں کمپیوٹر آپریٹر تھے, جنہیں یونیورسٹی انتظامیہ نے گیٹ سیکیورٹی کا انچارج تعینات کیا تھا. ضلع پولیس سربراہ کے مطابق حراست میں لیے جانے والا دوسرا ملزم عامر تنگی یونیورسٹی کا طالب علم ہے اور جس کی شناخت ویڈیو کی مدد سے کی گئی ہے. ان کے مطابق ملزم عامر کو ویڈیو میں مشال خان کی لاش کی بے حرمتی کرتے اور شدید ضربیں لگاتے دیکھا جا سکتا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ روز مشال خان کی ہلاکت کے بعد ایک نئی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں کچھ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں. اس نئی ویڈیو میں چند لوگ مشتعل نظر آ رہے ہیں اور اس میں چند افراد کو صاف طور پر یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ آؤ اسے ڈھونڈتے ہیں, لیکن اس میں کسی کا نام نہیں سنا جا رہا. اس ویڈیو میں بیشتر افراد کی شناخت آسانی سے ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو مشال خان کے قتل سے پہلے کی ہے اور اس ویڈیو کے آخر میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ موبائل بند کر دو اور اس کے بعد ویڈیو بند ہو جاتی ہے. گزشتہ روز بھی پولیس نے مشال خان قتل کیس میں دو افراد کو حراست میں لیا تھا, جس کے بعد گرفتاریوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہو گئی ہے. یاد رہے کہ عبد الولی خان یونیورسٹی مردان میں شعبہ صحافت کے طالب علم مشال خان کو 13 اپریل کو مشتعل ہجوم نے توہین مذہب کا الزام لگا کر فائرنگ اور تشدد کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس قتل کی ملک بھر میں تمام سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مشال خان قتل کیس کا از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد پہلی پیشی پر آئی جی خیبر پختونخوا پولیس صلاح الدین محسود کی طرف سے عدالت عظمیٰ کو بتایا گیا تھا کہ اس کیس میں بیشتر ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور بہت جلد چالان عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اور اسپورٹس کی دنیا کے احوال کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کنگسٹن میں آج پہلے ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن ہے۔ دوسرے دن کا کھیل بارش اور خراب موسم سے متاثر ہوا اور صرف 11.3 اوورز کا کھیل ہی ممکن ہو سکا۔ کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 278 رنز بنائے تھے۔ میچ کی خاص بات محمد عامر کی 5 وکٹیں ہیں۔ انہوں نے کرکٹ میں واپسی کے بعد پہلی بار ٹیسٹ کرکٹ میں 5 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر یونس خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک نئی ویڈیو میں ریٹائرمنٹ کے اعلان کی واضح طور پر دوبارہ تصدیق کی ہے۔ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے تمام شکوک و شبہات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ویسٹ انڈیز کے خلاف وہ ہر میچ کی ہر اننگز میں سینچری سکور کریں، پھر بھی وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ضرور ہوں گے۔
میری ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کو لے کے بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ شاید یونس خان نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ آگے بھی کھیلنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اپنی خواہش سے، اپنی سوچ سے، آنر سے، صحیح طریقے سے اور پلان سے کی ہے۔ مجھ سے کیا سوال ہوا، میں نے اس کو کیا جواب دیا اور آپ کے سامنے اس کا کیا ورژن آیا، اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ اور اگر ایسی کوئی بات میرے ذہن میں ہوتی بھی تو میں پاکستان ٹیم کے لیے تو کھیلتا ہوں۔ خدا رہا یونس خان کی کریڈیبلٹی پر شک نہ کریں۔
ٹینس کے فیڈ کپ میں رومانیا نے برطانیہ پر 3-1 کی برتری حاصل کر لی۔ سیمونا حالف نے یوہانا کانٹا کو ہرایا اور ہیدر واٹسن کی کمیلیا بیگو سے اسٹریٹ سیٹس میں شکست کے ساتھ ہی برطانوی ٹیم فیڈ کپ سے باہر ہو گئی۔ مونٹی کارلو ماسٹرز میں اسپین کے رافیل نڈال نے بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن کو سیمی فائنل میں 6-3 اور 6-1 سے ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کر لیا، جہاں ان کا مقابلہ البرٹو راموس سے ہے۔ فٹ بال ایف اے کپ کے سیمی فائنل میں چیلسی نے ٹوٹنہم کو 2-4 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی، جہاں اس کا مقابلہ دوسرے سیمی فائنل کی فاتح ٹیم مینچسٹر سٹی یا آرسنل سے ہوگا۔
کھیلوں کا حوال سواناز نے پیش کیا، اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر اس وقت جو خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے اس کا تعلق بھی اسپورٹس کی دنیا سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدارا یونس خان کی صداقت پر شک نہ کریں۔ یونس خان نے یہ بیان، جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا، اس بات کی تردید کے لیے دیا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی درخواست واپس لے سکتے ہیں۔ سیربین نیسٹ کو پہنچا فرد جاوید سے اہم خبروں کا خلاصہ سنیے۔
فرانس میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ انتخابی عمل کے دوران ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ یوکرین میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی حصے میں سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ کے دھماکے میں یورپی مبصر مشن کے ایک کارکن ہلاک جبکہ دیگر 2 زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان نے اپنے بیٹے شہزادہ خالد کو امریکہ میں سعودی عرب کا نیا سفیر مقرر کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے ایک امریکی شہری کو حراست میں لے لیا ہے۔ یمن میں ساحلی شہر عدن میں ایک دھماکے میں اب تک 7 یمنی فوجیوں کی ہلاکت جبکہ 15 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایران کی حکومت نے آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے صدارتی مباحثوں کی براہ راست نشریات پر پابندی ختم کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آج کے سیربین کی بڑی خبر فرانس میں آج ہونے والا صدارتی انتخاب ہے جس کے لیے اس وقت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اس انتخاب کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر تشریف لائیے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سینٹ یعنی ایوان بالا کی کمیٹی برائے انسانی حقوق سے رجوع کیا ہے اور پہلے مرحلے میں 41 افراد کے کیسز کمیٹی کے حوالے کیے گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں پریس کلب کے قریب لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے کہا کہ 2000 کے بعد سے بلوچستان سے ہزاروں افراد لاپتہ ہیں۔ ان افراد کی بازیابی کے لیے سیویلین حکومتوں نے دعوے کیے لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے برعکس ان کی مسخ شدہ لاشیں برامد ہوئیں۔
صوبائی حکومت جو یکے بعد دیگر بنتے رہے ناکام رہے اور اس دوران لاپتہ افراد کی مسلسل مسخ شدہ لاشیں بھی ملتی رہی جن کی تنظیم کے پاس درج تعداد 1300 ہے، جبکہ حکومت نے خود اعتراف کیا ہے کہ 2010 سے لے کر اب تک 1000 سے زائد مسخ شدہ لاشیں بلوچستان میں ملی ہے۔
نصر اللہ بلوچ کا کہنا تھا تنظیم نے لاپتہ افراد کے مسئلے کو مختلف فورمز پر اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق سے رجوع کیا گیا ہے۔
ان کیسز کو مرحلہ وار ایوان بالا سینٹ کی قائم کردہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں 41 لاپتہ افراد کی کیسز سینٹ کی قائم کردہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں جمع کرانے کے لیے ڈائریکٹر انسانی حقوق بلوچستان چیپٹر حکومت پاکستان کے حوالے کر دیے ہے۔
تنظیم کے سربراہ نے بتایا کہ وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کے علاوہ سیاسی جماعتوں سے بھی اس مسئلے پر رابطوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہوئی تو بین الاقوامی اداروں سے رجوع کیا جائے گا۔
اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو ہم یہ جو کیسز ہے اقوام متحدہ کو دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ ان کیسز کو دوبارہ کھولا جائے۔ اس کے بعد ہمارے تنظیم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان کیسز کو ود ثبوت کے ساتھ ہم لوگ انٹرنیشنل کورٹ بھی لے جائیں گے۔
تنظیم کے چیئرمین نے سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سنیے وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات۔
ٹرک کی بتی جل چکی ہے، بس اب جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کو اس کے پیچھے لگنا ہے۔ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی سے یہ معاملہ کورٹ میں لے جانے کے خلاف تھی اور اب جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کے ہی خلاف ہے، کیونکہ اس کے خیال میں یہ کمیٹی بھی نواز حکومت کے ماتحت محکموں اور نیم اکتائے حساس اداروں کے نمائندوں پہ مشتمل ہوگی۔ جبکہ تحریک انصاف فیصلہ آنے کے پہلے دن مٹھائی کھانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی کہ جے آئی ٹی سوائے اپنا اور عدالت کا وقت ضائع کرنے کے کچھ نہ کر پائے گی۔ سپریم کورٹ کو امید ہے کہ یہ کمیٹی 2 مہینے میں ان 13 ٹیکنیکل سوالوں کے جوابات حاصل کر لے گی جو عدالت عظمیٰ کو 4 ماہ کی سماعت میں بھی نہ مل سکے۔ حکومت کو اچھے سے معلوم ہے کہ جے آئی ٹی کو کچھ نیا معلوم کرنے کے لیے بیرون پاکستان موجود ریکارڈ چھاننے کی ضرورت ہوگی، مگر قطر میں اب اس کمیٹی کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ قطری کوئی نیا خط دینے کی بجائے $15 ارب کی ایل این جی دینا زیادہ پسند کریں گے۔ متحدہ عرب امارات والے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ میاں محمد شریف کی گلف سٹیل مل کہاں پر تھی، مگر اس کے بعد کس نے کس کو بیچ کے پیسہ کس طرح کہاں پہنچایا، یہ آپ بڑے میاں صاحب یا ان کے ورثا سے معلوم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو کیا میاں نواز شریف کے سابق میزبان سعودی جے آئی ٹی کو بتائیں گے کہ جدہ سٹیل مل کیسے بنی؟ وہ تو یہ بتانے کو بھی تیار نہیں کہ انہوں نے میاں صاحب کو اقتدار میں آتے ہی $1.5 ارب کی رقم کا تحفہ کس خوشی میں دیا۔ کیا یہ بیانہ تھا کہ جس کی پہلی قسط راحیل شریف کی شکل میں لوٹائی گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ جے آئی ٹی کو دنیا کی 9 ٹیکس جنتوں میں قائم آف شور کمپنیوں کے اوریجنل ریکارڈ تک رسائی بھی درکار ہوگی، مگر ان میں سے 7 ٹیکس جنتوں کا ریکارڈ اگلے برس جولائی سے پہلے نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ ٹیکس جنتیں 109 ممالک پر مشتمل ٹیکسوں اور بینک خاتوں کی معلومات کے تبادلے کے جس کنونشن کی رکن ہیں، اس کنونشن میں پاکستان اسی ماہ شامل ہوا ہے، اور کنونشن کے ضوابط کے تحت دیگر رکن ممالک سے معلومات کا تبادلہ 1 سال سے پہلے ممکن نہیں۔ پاناما کا غبارہ پھٹنے کے بعد سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے 9 ٹیکس جنتوں میں قائم 444 پاکستانیوں کی آف شور کمپنیوں کے بارے میں دستاویزی معلومات کے حصول کے لیے گزشتہ اکتوبر میں جو خطوط لکھے ان کا صرف ایک جواب سموا کی حکومت کی جانب سے آیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو معلومات فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا آپ سے ایسا کوئی معاہدہ نہیں۔ اگر آج حکومت پاکستان کا 9 ٹیکس جنتوں سے 2 طرفہ معاہدہ ہو بھی جائے، تب بھی جو معلومات جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کو درکار ہیں وہ کم از کم کمیٹی کی مدت حیات یعنی اگلے 60 دن میں تو ملنے سے رہیں۔ بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس علادین کا چراغ بھی نہیں، اور چراغ ہو بھی تو کسی کام کا نہیں، کیونکہ آج کل علادین کا جن سی پیک کے منصوبوں میں اس بری طرح مصروف ہے کہ اس کے پاس نیا آرڈر لینے کا بھی ٹائم نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قانونی طور پہ تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور سیاسی اخلاقیات میرا درد سر نہیں، ایجیٹیشن کا تپڑ ہے تو آ جاؤ۔ ایجیٹیشن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایک پیج پر ہوں، مگر یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ کل ہی دادو میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ نواز شریف تو بری طرح پھنس گیا، اب میں دوسرے کرپٹ ترین انسان آصف زرداری کے پیچھے آ رہا ہوں، گویا وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں۔ اب رہے عوام جو اس کرپٹ سسٹم کے سب سے بڑے شکار ہیں، تو وہ کس کے حق میں کس توقع پہ باہر نکلیں؟ ویسے بھی الیکشن کا سال شروع ہو چکا ہے، نواز شریف کیلنڈر کی طرف دیکھ رہا ہے، زرداری موقع دیکھ رہا ہے، عمران خود کو دیکھ رہا ہے، اور عمران کو سب دیکھ رہے ہیں، پیچھے کہیں سپریم کورٹ بھی کھڑی ہے۔ بقول ماؤ زے تنگ، آسمان تلے زبردست اتھل پتھل ہے، حالات بہترین ہیں۔
وسط اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات، آج اتوار ہے اور عارف فقار آپ کے خطوط کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو سماعت فرمائیے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ آغاز کرتے ہیں حسین احمد شرودی کے خط سے، جو انہوں نے کوئٹہ سے روانہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں، نصف صدی تک مسلسل بی بی سی اردو سروس سننے کے بعد احساس ہوا کہ نامعلوم انداز میں آپ کی نشریات ہمارے خون میں شامل ہو کر جزو بدن بن چکی ہیں، اور اب ان سے جدائی گویا گوشت کا ناخون سے جدا ہونا ہے۔
ہماری محنت کو سراہنے کا شکریہ حسین احمد صاحب۔
لیکن آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، غیرت اور قتل کے موضوع پر آپ نے جو سلسلے وار پروگرام پیش کیا، اس میں آپ نے اگرچہ خواتین کو علماء دین کے خلاف بھڑکانے کی بہت کوشش کی، لیکن آفرین ہے ان محترم خواتین پر کہ وہ آپ کے بہکاوے میں نہیں آئی، اور دوران گفتگو انہوں نے احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ویسے آپ جس پائے کی پڑھی لکھی اور ذہین فتین خواتین کو پروگرام میں لے کر آئے، اسی پائے کے علماء و فقہ بھی لے کر آتے تو پھر کانٹے کا مقابلہ چلتا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ ہماری خواہش ہے کہ اس انتہائی اہم مباحثے میں شرکت کے لیے آئندہ کسی متبہر عالم دین کو مدعو کیجیے۔
اتنی توجہ اور دلچسپی سے ہمارا پروگرام سننے پہ ہمارا شکریہ قبول فرمائیے حسین احمد صاحب، لیکن آپ کو یہ گمان کیسے گزرا کہ خواتین کو علماء کے خلاف بھڑکایا یا بہکایا جا رہا تھا؟ اگر آپ اس بہکاوے کی کوئی مثال دے دیتے تو آپ کے اعتراض کی نوعیت ہم پہ واضح ہو جاتی۔ اور اگلے خط میں ذرا یہ وضاحت بھی کر دیجئے کہ تبحر علمی کا کون سا معیار آپ کے پیش نظر ہے،
اور ان سے یہ بھی کہیے کہ خط ذرا آسان زبان میں لکھا کریں
تاکہ اس کا جواب بھی آسان زبان میں دیا جا سکے۔
تو اب ایک ایسے سامے کا خط جو ہمیشہ آسان اور زود فہم زبان استعمال کرتے ہیں، نام ہے ان کا اسلم بروہی اور سکونت جیکب آباد.
اچھا تو کیا فرماتے ہیں اپنے تازہ مکتوب میں؟
لکھتے ہیں، ریڈیو ہمارے عوام کا سب سے پسندیدہ کھلونا ہے کیونکہ اسے چالو کرنے کے لیے کوئی ہینگ پھٹکری درکار نہیں ہوتی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی. ریڈیو کا بس کان ہی مروڑنا پڑتا ہے، پل بھر میں آپ کی جانی پہچانی آوازیں آپ کے دل پسند پروگرام لے کر حاضر ہو جاتی ہیں. لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ ریڈیو کی عظیم عوامی سہولت اب خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے. شارٹ ویو اور میڈیم ویو نشریات کو تو آپ لوگ خود ہی قصہ ماضی قرار دے چکے ہیں، اور ایف ایم کا دائرہ کار محض مقامی نشریات تک محدود ہے. اگر شکایت کی جائے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر پر ہمارا پروگرام بالکل صاف سنائی دیتا ہے. گویا اب آپ اپنے سامعین کو کمپیوٹر اور اسمارٹ فون کے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں.
جی نہیں اسلم بروئی صاحب، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین ٹیکنالوجی کی پیش رفت سے آگاہ رہیں اور 21ویں صدی میں بیٹھ کر وہ 19ویں صدی کے ذہن سے نہ سوچیں. ٹرانسمیشن کی پرانی ٹیکنالوجی اب ساری دنیا میں ختم ہو رہی ہے اور ہم سب کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے. ویسے جہاں تک ہمارے شارٹ ویو اور میڈیم ویو کے سامعین کی ضروریات کا تعلق ہے تو ہم اس سے پوری طرح آگاہ ہیں، اور آئندہ 6 ماہ کے دوران ان سامعین کے لیے جو فریکوینسیز مختص کی گئی ہیں ان کا اعلان آپ نے سہربین میں کئی بار سن لیا ہوگا.
نصر پور سندھ سے گوہر کاکے پوتا لکھتے ہیں، آپ کو بی بی سی اردو سروس کے آواز خزانے پر بڑا ناز ہے کہ اس میں طرح طرح کے نایاب موتی اور قیمتی ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں. لیکن سامعین کو اس بیش قیمت دفینے کا کیا فائدہ؟ ہم کئی سال سے گلوکار محمد رفیع کی برسی پر ان کی گفتگو سننے کے خواہش مند رہے ہیں، لیکن ہر برس یوں ہی گزر جاتا ہے. رضا علی آبدی نے محمد رفیع کا جو انٹرویو کیا تھا وہ کہیں آپ سے گم تو نہیں ہو گیا؟ اگر نہیں تو پھر ہر سال ان کی برسی کے موقع پر آپ وہ انٹرویو چلاتے کیوں نہیں؟
گوہر صاحب، گلوکار محمد رفیع 31 جولائی 1980 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تھے. ان کی وفات کے موقع پہ ہم نے ان کا جو پرانا انٹرویو نشر کیا تھا وہ بعد کے برسوں میں بھی وقتاً فوقتاً نشر ہوتا رہا ہے، لیکن ہر برسی کے موقع پر اگر ہم ایک ہی شے نشر کرتے رہے تو سامعین جلد ہی اس سے اکتا جائیں گے. آپ نے خود انٹرویو کے لیے نادر و نایاب کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن بار بار کے استعمال سے تو اس کی ندرت اور نایابی ختم ہو جائے گی. ہم کوشش کریں گے کہ محمد رفیع کی 40ویں برسی کے موقع پر ان کی گفتگو آپ کو ایک بار پھر سنوا دی جائے، لیکن برسی سے چند ہفتے قبل یاد دہانی کا خط ضرور لکھ دیجیے.
شمالی بلوچستان سے عبدالمجید کپکپاری لکھتے ہیں، یہ جان کر تشویش ہوئی کہ میرا نام سنتے ہی لوگوں پہ کپکپی تاری ہو جاتی ہے کیونکہ میں تو ایک بے ضرر سا انسان ہوں.
ہاں لیکن نام تو کپکپاری ہے نا.
اس کی وضاحت انہوں نے کر دی ہے. لکھتے ہیں، تربت سے 110 کلومیٹر مغرب میں ایرانی سرحد کے قریب کپکپار کا علاقہ ہے جہاں کے عوام کا زیادہ تر روزگار سرحدی تجارت پر منحصر ہے. لیکن جب سے سیاسی حالات میں کشیدگی آئی ہے ایران نے سرحد بندی کر دی ہے اور اس طرح لوگوں کا روزگار بری طرح متاثر ہوا ہے. ہم سرحد کے قریب رہنے والے لوگ ایرانی حکام سے درخواست کرتے ہیں کہ بارڈر کھول دیں تاکہ تجارتی گہما گہمی شروع ہو سکے اور لوگوں کی خوشحالی لوٹ آئے.
عبدالمجید صاحب، بارڈر کھولنے یا بند کرنے کا فیصلہ تو حکام سیکیورٹی کی صورتحال کے مطابق ہی کریں گے، کسی سرحدی باشندے کی درخواست پر تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. خط کے آغاز میں آپ نے لکھا کہ آپ کئی سال سے ہماری نشریات سن رہے ہیں، لیکن ہمارے پروگراموں پہ آپ نے کسی رائے کا اظہار نہیں کیا. ہم آپ کی رائے کا منتظر رہیں گے.
معاون ضلع کوہلو سے بیورغ للوانی صاحب لکھتے ہیں، جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ماسٹر جی ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ ہم دنیا کی بہترین قوم ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتے، ہم آپس میں مل جل کر رہتے ہیں کیونکہ اتفاق میں برکت ہے. اور ماسٹر جی بڑے اعتماد سے ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ دنیا کی باقی قومیں ان تمام اوصاف سے محروم ہیں اور یہ سب خوبیاں صرف ہماری قوم کے حصے میں آئی ہیں. بچپن میں یہ سب سن کر بڑا فخر محسوس ہوتا تھا، لیکن اب بڑے ہو کر ارد گرد کے حالات دیکھتا ہوں تو صورتحال بالکل متضاد نظر آتی ہے. ہر طرف فرقہ بندی، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں کا بازار گرم ہے. جن قوموں کو ہمارے ماسٹر جی اوصاف حمیدہ سے آری قرار دیتے تھے وہ سکھ چین کی زندگی بسر کر رہی ہیں.
حضور، آپ کے اس شکوے کو علامہ اقبال نے ایک طویل نظم کی صورت میں مرتب کیا تھا جس میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو یاد کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز.
اور پھر فلک سے اس شکوے کا جواب بھی تو آیا تھا۔
جی ہاں، جواب آیا تھا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو بات یہ ہے بیورک للوانی صاحب کے پدرم سلطان بودھ کہہ دینے سے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ ہر قوم اور ہر نسل اپنے قول و فعل اور افعال و کردار کی خود ذمہ دار ہے، اور جیسا سلوک وہ زندگی کے ساتھ روا رکھتی ہے زندگی بھی اس کا ویسا ہی جواب دیتی ہے۔
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خطوں کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط اور ان کے جوابات لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زہر جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
ترتیب دیا ہوا خطوط کا پروگرام آپ نے سنا۔ سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں۔
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر۔
ہم پائیں گے ہیلری عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر بالکل فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اتوار کے اتوار ہم آپ کو فن اور فیشن کی دنیا سے مختلف افراد کے انٹرویوز سنواتے ہیں۔ اس ہفتے فیفی ہارون نے گفتگو کی فیشن ڈیزائنر حسن شہریار یاسین سے، جو ایچ ایس وائی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔
ہم لوگ سبھی فنکار، ہم لوگ سبھی فنکار۔
حسن، ابھی آپ نے لکس سٹائل اوارڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے، اتنا بڑا شو ایک دن پہلے، تھوڑی سی ریسٹ آپ کو ملی ہے یا نہیں؟
فیفی، بہت زیادہ نیند کی ضرورت تھی۔ 21 دن ملے تھے ہمیں شو کرنے کے لیے، اور میرے خیال سے میں شاید 21 دن کے لیے سویا نہیں تھا۔ کل جو میں سویا تھا، جس کو کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سونا، اس طرح میں سویا تھا آرام سے۔
گھوڑوں کی کیا قیمت ملی آپ کو؟
گھوڑے بڑے اچھے گئے ہیں،
چلے
ہاں۔ بہت خوشی والی نیند، ایک سیٹسفیکشن، ایک دل کو ٹھنڈک۔ جو ایکسپیرینس تھے ان کے بارے میں بندہ سوچتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی کے ساتھ ملنا، کوئی مسکرانا، کسی کے ہاتھ سے ہاتھ کچھ پکڑانا اور آنکھوں میں دیکھنا۔
آنکھوں میں دیکھنا، اس کے بارے میں میں آپ سے پوچھوں گی کہ کس کی آنکھوں میں آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں میں کون دیکھ رہا تھا؟ آنکھوں میں
اشارہ ہو گیا،
اشارہ ہو گیا۔ مگر بات تو یہ نا کہ حسن، ایک کمپنی 16 سال سے یہ شو کر رہی تھی فرام انسیپشن، یہ چھوٹا پروگرام تو ہے نہیں۔ آپ کو ریسپانسبلٹی یہ دی گئی کہ آپ یہ کشتی کو آگے لے چلیں۔ اب جو آپ نے یہ پروگرام بنایا ہے، ریکارڈ کیا ہے، اب ایڈٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو موو تھی یہ جسٹیفائیڈ رہی؟ آپ کی سکسیسز کیا تھیں؟ وہ چیزیں جو اتنی صحیح نہیں گئیں یا فیل ہو گئیں وہ کیا تھیں؟
یہ موو میری طرف سے نہیں تھی۔ ایک کمپنی ایک اور ڈائریکٹر کو نہیں ڈھونڈتی جب تک وہ چاہے نا۔ ان کے جو پچھلے جو ڈائریکٹر تھیں ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں۔
آپ ان کے ساتھ بہت کام بھی کر چکے ہیں، فریا کے ساتھ
بہت کام کر چکا ہوں۔ فریا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے اس پلیٹ فارم کو یہاں تک لے کے آئی ہیں۔ تو جب میں نے پچ بھی کیا تھا تو آئی ڈنٹ پچ اے شو اگینسٹ فریا، کہ پہلے لکس ایسے تھے اور ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جو ابھی تک لکس ہوئے وہ بہت اچھے تھے، مجھے بہت مزہ آیا تھا ان لکس میں۔ میں 15 سال سے نامنیٹڈ ہوتا آیا ہوں۔ میں ایک لکس پہ اوپننگ پرفارمنس پہ ڈانس کر چکا ہوں، میں 3 لکس جیت چکا ہوں، تو میرا تو بہت لمبا ساتھ ہے لکس کے ساتھ۔ ہر ایک آرٹسٹ ہر ایک ڈائریکٹر کا ایک سوچ ہوتا ہے. میں نے وہ سوچ کیا تھا کہ میں اگر میں کرتا تو میرا اوارڈ شو ایسا کچھ لگتا. آپ دیکھ لیں اگر آپ کو پسند ہے. ان کو پسند آیا تو ہم آگے گئے. اس میں آپ نے پوچھا کہ جیت کیا تھی اور ہار کیا تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زیادہ جیت تھی. کس دن میں جو ہم نے اچیو کیا ہے, میں اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا. میرے پاس لوگ بہت اچھے آئے. سلینا اور رضوان تھے فرام لوٹس جو لوگوں کو ہینڈل کر رہے تھے. این جے آئے, شوٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر کتنا ڈفرنس آ رہا ہے. وہ جان ڈال رہے تھے. جلال صلاح الدین میرے ساتھ تھے. ندیم نے سارا اسٹیج کنسٹرکٹ خود کروایا.
حسن پورا لاہور لے آیا آپ کراچی؟
نہیں جی, پورا لاہور نہیں تھا. ساتھ فرشتے اسلم تھی. دا ڈیزائنرز آن بورڈ لائک ثانیہ مسکتیا, لائک عمر سعید, لائک دیپک پروانی, سپر اسٹار لائک آتف اسلم جنہوں نے کبھی ہوسٹ پہلے نہیں کیا.
آتف اسلم جو ہے ظاہر ہے ہی از اے سپرب سنگر. ان کی آواز جو ہے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے. پوری دنیا میں بہت ان کے چاہنے والے ہیں. یہ ضرور ہے کہ آتف ان دا پاسٹ آلسو وہ اتنے لوگوں کے سامنے اس قسم کے رول میں نہیں آئے ہیں.
ایکچولی اگر آتف کو اگر آپ جانیں تو آتف از ویری فنی اینڈ بہت ہی مزے کا ہے.
خاص طور پہ انہیں کیوں چنا؟
بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ آتف از دا وائس آف دا نیشن ایٹ دس مومنٹ. جو ان کا لیٹسٹ سانگ تھا ان کا ایک ہفتے میں 50 ملین ہٹس تھے آن لائن. یہ ایک پیار اور محبت جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. سیکنڈلی میں ایک شو ڈائریکٹر بن کے آئی وانٹڈ ٹو برنگ سم تھنگ نیو. علی ظفر بہت اچھے ہیں, فواد خان بہت اچھے ہیں مگر ہوسٹ کر چکے ہیں, پائرہ خان بہت اچھے ہیں مگر ہوسٹ کر چکی ہیں. جب آپ کے سر پہ اتنی بڑی تلوار ہو کہ لوگ چاہیں کہ آپ کوئی نئی چیز کریں, آپ کو پھر نئی چیز لانی پڑتی بھی ہے. اور آتف کیونکہ کبھی اس نے کیا نہیں, اس کو منانا اور اس کو ایکسپلین کرنا کہ کیسے ہوگا اور اس کو کمفرٹیبل کرنا, اور میں اس کو ایک بہت بڑی داد دوں گا کہ اس نے بہت محنت کی. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, آتف نے شو اوپن کیا. اس کے بعد جب ہم نے ٹیلی ویژن کا سیکشن کیا تو اس کے ہوسٹ فرق تھے. مکال, ذوالفقار اور سنم سعید وہ آئے. پھر اس کے بعد فیشن آیا. اس کے ہوسٹ تھے دا پیپل ہو ایکچولی وان دا اوارڈز فار سپر ماڈل جو پچھلے دو سال میں جیتے ہیں. تو ان کو میں سمجھاؤں کہ جو لوگ جیتتے ہیں ان کو بھی وہی جگہ دینی چاہیے جو انٹرنیشنل اوارڈ شوز اپنے لاسٹ ونرز کو دیتے ہیں. اس کے بعد جب نیکسٹ سیکشن ہوا مووی کا تو ہمارے پاس شریار منور اور ماورا آئے. سو ایز اے ہوسٹ ایکچولی آتف واز اے کنیکٹر, بٹ وی ہیڈ مینی ہوسٹ اینڈ لکیلی فار اس آل آف دیم ڈیلیورڈ.
اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ کے بڑے آئیڈیاز تھے اس شو میں, وہ جو آپ نے سوچا کہ یہ جو ہے This is the showpiece. یہ شو کو آگے بڑھائیں گے.
For me, the national anthem. And national anthem ہم نے اس لیے شروع کیا because میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے. I'm a die-hard patriot. I feel that ہم لوگوں کے اندر ایک وہ جذبہ جو آ جاتا ہے نا اباؤٹ فیلنگ پاکستانی رائٹ فرام دی گیٹ گو. اٹ ہیلپس دی شو اینڈ اٹ ہیلپس دی اسپرٹ آف ایوری تھنگ. ہمارے اسٹیج پہ دیر ور 70 بوائز اینڈ گرلز ریپرزینٹنگ 70 ایئرز آف پاکستان. پہلی دفعہ پاکستان میں ہائیڈرولک اسٹیج بنا. وہ ایک مومنٹ تھا فیفی. آپ کو ایک دم سے لگ رہا تھا کہ یار ہم ایک ینگ قوم ہے, کیپیبل نیشن ہے, کچھ کرنے کے لیے تیار نیشن ہے.
بالکل
یہ سینٹیمنٹ میرے لیے بہت ضروری تھا. جب میں نے یونی لیور کو پچ بھی کیا تھا یہ, تو میں نے کہا تھا کہ یہ آپ پلیز نہ نکالے گا, یہ میرے لیے بہت ضروری ہے. پہلی دفعہ اسٹیج پہ دو نئی لکس گرلز کو انٹروڈیوس کرنا جو ہمیشہ ایڈ سے انٹروڈیوس ہوتی ہیں, وہ
ایک تو ماورا حسین,
ایک مایا علی. اس کے علاوہ پھر میں نے ایک گانے کی پوری اسکرپٹ لکھی, اس کا نام تھا عشق. وہ علی ظفر کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر پورے ورڈز کیے, پورا نیا گانا بنایا لکس سٹائل کے اسٹیج کے اوپر.
آپ گانے لکھتے ہیں؟
میں بہت کچھ کرتا ہوں, آپ کو پتا نہیں ہے.
اب آپ کہیں گے کہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں.
نہیں, شاعری بھی کرتے ہیں, محبت کرتا ہوں.
محبت کرتے ہیں کس سے؟
لکلی آپ کی میری الگ دوستی ہے, اس میں آپ کو فون کر کے بتا
دوں گا.
ریما جو اسٹیج سے اللہ حافظ کہہ چکی تھی اور نہیں واپس آنا چاہتی تھی, ان کی شادی ہو چکی تھی, ان کو کنوینس کرنا, ان کے ہسبینڈ سے پیار سے محبت سے پرمیشن لینا. پھر پہلی دفعہ لکس سٹائل اوارڈز کے اوپر ایک انٹرنیشنل سٹار آئے, وہ بھی سلطان اور میرا سلطان, دی بگیسٹ پلے ان پاکستان ایور ٹو کم فرام ٹرکی.
انہیں پتا تھا کہ وہ پاکستان میں اتنے مقبول ہیں یا لوگ انہیں اتنا چاہتے ہیں؟
نہیں پتا تھا. جب میری ان سے بات ہوئی تھی وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ اتنا کچھ ہے.
آپ نے ماہرہ کو ریپ کروایا؟
ماہرہ نے ریپ کیا. ماہرہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ کچھ میوزیکل کریں. پریویس شو ڈائریکٹر تھے وہ, ان کے ساتھ کوئی لپ سنک بیٹل کچھ کرنا چاہ رہی تھی جو میں نے سنا تھا. ہم نے چاہا کہ ہم وہ چیز نہ کریں جو پہلے کوئی کروانا چاہ رہا تھا, بیکاز پھر لوگ کمپیئر کرتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہ تم اپنی آواز میں ریپ کرو. مورو نے اور عثمان خالد نے اکٹھے بیٹھ کے ہم نے ریپ لکھی. پھر ہم نے ماہرہ کو بلایا اسٹوڈیو میں, اسے ریکارڈ کروایا اور بہت ہی مزے کی ریپ تھی. اور یہ کرنا آسان کام نہیں, ریپ کے لیے بڑا ٹائمنگ چاہیے ہوتا ہے.
شو جو ہے وہ تقریباً 8 بجے شروع ہوا اور 12 بجے سے پہلے ختم ہو گیا. یہ چیز جو تھی یہ نئی تھی. مگر انویٹیشن جو تھی آپ نے لوگوں کو تقریباً 3 بجے بلایا تھا, تو چند لوگ جو تھے وہاں کافی دیر بیٹھے, تو پھر بھی لیٹ
Actually, हम लोग 6 बजे पूरे तैयार थे, to be honest with you. I'm glad you asked us. For the record, हम लोग actually पहली दफा 5:30 बजे सब costumes में तैयार थे. Everyone was ready.
तो फिर 8 बजे तक क्यों?
इसलिए कि जी जो आप कह रहे हैं लोग 3 बजे आए, 3 बजे actually बहुत कम लोग आए. लोग कराची के स्टाइल में, क्योंकि उनको आदत थी कि शो 12 बजे से पहले शुरू नहीं हुआ, तो 5:30 बजे मायरा वाज देयर, आतिफ वाज देयर, अली वाज देयर. हम लोग 6 बजे तैयार थे, मगर जब मैंने खुद हॉल में देखा, आई टुक दिस डिसीजन, आई सेड एटलीस्ट एक हद तक लोगों को आने दें. मेरे प्रॉमिस ये था यूनिलीवर से कि जी मैं 12 बजे से पहले, ये रात चेंज होने से पहले मैं खत्म करूंगा, और मैंने 12 बजे शो खत्म किया.
लोगों से कहेंगे कि अगले साल टाइम पे प्लीज आए, क्योंकि
मतलब
हसन आप अगले साल भी करना चाह रहे हैं ना शो?
नहीं, अगले साल अगर मुझे पूछेंगे, कहेंगे कि पिच करो, तो मैं जरूर करूंगा. दिस इज माय पैशन, इट्स नॉट माय डे जॉब. मेरी डे जॉब इज अ डिजाइनर. आज मेरा शो है, आई एम जस्ट अबाउट टू शो अ न्यू कलेक्शन, थर्ड वन दिस मंथ, दिस इवनिंग. दैट्स व्हाट आई डू.
मैं आपको इस बात की बड़ी दाद देती हूँ कि आपने अभी लक्स स्टाइल अवार्ड एक दिन पहले आपने होस्ट किया, आज आपका शो भी हो रहा है फैशन शो कराची में, तो कुछ आप ज्यादा ही एड्रेनलिन पे चल रहे हैं.
एड्रेनलिन देखें जी, जहाँ डिजाइनर लाइक जॉर्जियो आर्मानी होटल्स खोल सकता है, बेड लिनन बना सकता है, 16 कलेक्शन लग सकता है, और हाउसिंग कम्युनिटीज खोल सकता है इन होटल्स, तो एक डिजाइनर मैं क्या चीज हूँ? मैं समझता हूँ कि डिजाइनर इज जस्ट द क्रिएटिव डायरेक्टर.
HSY होटल, मैं तो इसी बात पे रुक गई थी, मैं सोच रही हूँ काफी ग्रैंड किस्म का होगा
इंशाल्लाह.
उसमें शैंडेलियर्स होंगे,
साथ साथ स्वीट्स होंगी हम दोनों के. आपकी स्वीट होगी, मेरी स्वीट. आई थिंक फॉर मी ऑल वर्क इज प्ले. आई स्वेयर टुडे आई गॉट अप दिस मॉर्निंग और मैं एक्चुअली सैड था, मुझे सब याद आ रहे थे. प्यार मोहब्बत, लक्स ब्रॉट लव टू मी.
फैशन की जो इंडस्ट्री है छोटी है, बहुत इन हाउस है, और लोग जो है एक दूसरे से बहुत करीब है. इंडस्ट्री जो है कुछ ज्यादा ही सेल्फ कंग्रेचुलेटरी भी हो जाती है.
कौन सी इंडस्ट्री नहीं होती?
हाँ ठीक है, मगर शायद क्योंकि ये पब्लिक में है तो जाहिर है ज्यादा देखी जाती है. इतनी सी इंडस्ट्री के लिए इतने सारे अवार्ड, कुछ लिस्ट जरा ज्यादा लंबी नहीं है?
देखिए जी, इसी तरह देयर आर सो मेनी अवार्ड्स एल्सवेयर एज़ वेल, लाइक MTV अवार्ड्स हो गए, म्यूजिक अवार्ड्स हो गए. रिगार्डलेस आप 15 करें 20 करें, लेजिटिमेसी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय द वे द अवार्ड्स आर गिवन. तो मैं समझता हूँ कि लक्स हैज डेफिनेटली क्रिएटेड अ बेंचमार्क फॉर एक्सीलेंस.
दूसरे जो अवार्ड्स भी शुरू हुए हैं, हम टीवी भी कर रहे हैं उन, तो मतलब एक वो बात नहीं रही कि एक सिर्फ लक्स अवार्ड्स होते थे और कुछ अवार्ड्स नहीं हमारे पास थे. अब मेरा ख्याल निगार इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक एज वेल,
और ARY करता है.
तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो लक्स की खास पोजीशन है, ये बरकरार वो रख पाएंगे?
बिल्कुल, बिकॉज मैं समझता हूँ कि लक्स की पोजीशन ही बहुत खास है. लक्स एक फील्ड को सेलिब्रेट नहीं कर रहा, लक्स सेलिब्रेट करता है 4 डिफरेंट टैलेंट्स को, म्यूजिक, टेलीविजन, मूवीज एंड फैशन. इस तरह कोई किस तरह सेलिब्रेट होते नहीं है. देयर इज अ वैल्यू टू देम, जस्ट लाइक देयर इज अ वैल्यू टू द ऑस्कर्स. मैं समझता हूँ पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लक्स स्टाइल अवार्ड्स है.
अच्छा, आखिरी आपसे ये सवाल है, क्योंकि एक चीज होती है 16 साल चलती है, वो बहुत अच्छी चलती है, मगर एक वक्त भी आता है कि आप सोचते हैं या लोग सोचते हैं कि भाई इसका अभी कंप्लीट ओवरहॉल होना चाहिए, या ये बिल्कुल ही चीज बदल देनी चाहिए. आपने मुझे ये कहा कि आप ये नहीं चाह रहे थे कि बिल्कुल एक शेकअप कर दें, मगर अगर आपको आइंदा भी मौका मिले तो क्या आप वुड यू लाइक टू शेक इट ऑल अप?
मेरा तो एक्सपीरियंस बोलता है, जब मैंने PFDC टेक ओवर किया था, वहाँ चेकअप हुआ था. जब मैंने FPW वापस टेक ओवर किया था, तो मैं उसके अंदर तब्दीली लेके आया था. जब मैंने BCW टेक ओवर किया था, तो मैं उसके अंदर तब्दीली लेके आया था. जब मैंने PFDC लॉरियल ब्राइडल वीक टेक ओवर किया था, इट वुड बी अनफेयर कि आप एक डायरेक्टर हो के अपनी आवाज उसमें ना डालें, बिकॉज दैट इज व्हाट द जॉब ऑफ अ डायरेक्टर इज, टू डायरेक्ट एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट. अ शिप कैन ओनली हैव वन कैप्टन, एंड दैट कैप्टन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फ्रॉम इट्स फेलियर्स टू इट्स विंस.
अगर शिप डूब रही है तो फिर आपको ही रहना है उसपे.
अगर डूब गई, मगर लकली मेरी शिप ना सिर्फ सेल की, मगर बहुत सक्सेसफुली अपने पोर्ट पे पहुंची है. एंड फ्रॉम व्हाट आई सी, देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन अराउंड, सो आई एम हैप्पी.
जुम्मी चुकी नोक पर रखी दुनिया सारी है, रखी दुनिया सारी.
अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
फीफी हारून गुफ्तगू कर रही थी हसन शहरयार यासीन से. इसके साथ ही सैरबीन खत्म हुआ. इस सैरबीन की स्टूडियो प्रोडक्शन में यहां लंदन से हमारा साथ दिया डेनी कॉक्स ने, जबकि इस्लामाबाद से स्टूडियो मैनेजर थे आमिर सिद्दीक. सैरबीन के प्रोड्यूसर थे उमर आफरीदी, जबकि एडिटर थे आरिफ शमीम. काशिफ कमर को तमाम साथियों समेत इजाजत दीजिए. ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए BBCUrdu.com. और आखिर में अहम खबरों के खुलासे के लिए इस्लामाबाद से फरहत जावेद.
فرانس میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے. انتخابی عمل کے دوران ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ میں بم دھماکے میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 5 افراد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں. سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان نے اپنے بیٹے شہزادہ خالد کو امریکہ میں سعودی عرب کا نیا سفیر مقرر کیا ہے. یمن میں ساحلی شہر عدن میں ایک دھماکے میں اب تک 7 یمنی فوجیوں کی ہلاکت جبکہ 15 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. شمالی کوریا نے ٹونی کم نامی ایک امریکی شہری کو ایئرپورٹ سے حراست میں لیا ہے. چین میں مقیم یہ امریکی شہری گزشتہ 1 ماہ سے شمالی کوریا کی ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے. ایران کی حکومت نے آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے مباحثوں کی براہ راست نشریات پر پابندی ختم کر دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.